ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضرب وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون یہ سورہ نور کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ مومن عورتوں کو یہ بات بیان کر دیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو. اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر بکل مار کر رکھیں اور اپنی زینت کو صرف اپنے خاوند یا اپنے باپ یا خاوند کے بیٹے یا اپنے بیٹے یا اپنے خاوند کے بیٹے یا خاوند کے باپ یا اپنے بھائی یا بھائی کے بیٹے یا بہنوں کے بیٹے یا اپنی عورتیں یا جو ان کے غلام ہیں یا ایسے ملازم مردوں میں سے کہ جن کو عورتوں کی کچھ غرض نہیں اور اس بات کی وہ قطعاً کوئی خواہش نہیں رکھتے, یا ایسے بچے کو وہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں پر واقف نہیں ہیں, اور ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے. اور تمام ایمان والوں سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں اور جتنی بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں ان سب میں اعلی و افضل تین مخلوقات ہیں جن کو ذوی العقول کہا جاتا ہے اور ان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات غیر ذوی العقول ہیں. ذوی العقول میں فرشتے انسان اور جنات شامل ہیں. اور ان تین مخلوقات میں دو مخلوقات کو بطور خاص فضیلت ہے، فرشتے اور انسان، اور پھر ان میں سے بھی فرشتوں کو اللہ رب العزت نے خاص فضیلت عطا کر رکھی ہے اور اسی طرح سے انسانوں کو خاص فضیلت عطا کی ہے جو فضیلت فرشتوں کو عطا نہیں کی. اور انسانوں میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بالاتفاق تمام مخلوقات سے اعلی و افضل ہیں. اب جتنی بھی یہ مخلوقات ہیں ان سب میں اللہ رب العزت نے بطور خاص عورت سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت پیدا کی ہے. باقی مرد بھی خوبصورت ہیں، ان کی خوبصورتی کتاب و سنت سے ثابت ہے، لیکن مجموعی طور پر ان مخلوقات میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ حسین چیز عورت پیدا کی. چونکہ فطری طور پر مرد کے دل میں عورت کی محبت پیدا کی گئی ہے، قرآن مجید اس چیز کو بیان کرتا ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بیان فرمایا ہے کہ میرے دل میں جن چیزوں کی محبت رکھی گئی ہے ان میں سے عورتیں ہیں، کہ ان کی بھی محبت اللہ رب العزت نے میرے دل میں رکھی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بطور خاص محبت کرتے تھے اور یہ کہا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ، جس چیز پر میں قادر نہیں ہوں اس کے بارے میں مجھ سے باز پرس نہ کرنا، یعنی بظاہر میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق مکمل طور پر انصاف کرتا ہوں، لیکن دلی طور پر میرا میلان عائشہ کی طرف ہے، یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دینے کے متعلق غور و فکر کیا اور ان کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ بن کر رہنا اس کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی باری سے دستبردار ہو گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی باری سے دستبردار ہوتی ہوں، اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیں. ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان کی باری کے دن بطور خاص ہدایا تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے. دوسری ازواج مطہرات نے بذات خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ بات کہلوائی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن خاص نہیں ہونا چاہیے، باقی دنوں میں بھی تحفے تحائف ملنے چاہیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی بات پر توجہ نہیں دی. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا, کیا تو اس کو محبوب نہیں رکھتی جس کو تیرا باپ محبوب رکھتا ہے؟ کیا تو اسے پسند نہیں کرتی, اس سے پیار نہیں کرتی؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں جس سے میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں. تو پھر آپ نے کہا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو. اور آخری زندگی کے ایام میں اور بیماری کی حالت میں آپ آئے رہے صلاۃ والسلام یہ سوال کرتے تھے کہ عائشہ کی باری کا دن کب آئے گا. آخرکار جب تمام ازواج مطہرات نے دیکھا کہ آپ آئے رہے صلاۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ عائشہ کے پاس میں وقت گزاروں, تو سب نے دل اتفاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخری ایام گزارنے کی اجازت دے دی اور اپنی باری سے دستبردار ہو گئی. تو عورت اس کے مختلف مراتب ہیں, مختلف طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو ایک خاص مرتبہ مقام عطا کیا ہے. ماں ہونے کے ناطے سے, بہن ہونے کے ناطے, بیوی, بیٹی, خالہ, پھوپھی, بھانجی, بھتیجی, یہ مختلف رشتے, اور ان رشتوں کی بنا پر اللہ رب العزت نے عورت کو وہ مرتبہ مقام دیا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں موجود نہیں ہے. ماں کے حقوق مستقل طور پر بیان کیے, بیوی کے حقوق بیان کیے, بیٹی کے حقوق بیان کیے, بہن کے حقوق, خالہ اور پھوپھی کے, بھانجی اور بھتیجی, اور اسی طرح سے دوسرے رشتے, ان سب کے حقوق متعین کیے اور ان کو بیان کیا, ان کی تفصیلات بیان کی. جبکہ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا تھا اور جس طریقے سے عورت کی بے حرمتی کی جاتی تھی, توہین کی جاتی تھی, اس بات سے تمام لوگ بخوبی واقف ہیں. بیٹی ہو جاتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا, عورت ہے تو اس کو وقت مقررہ کے لیے اپنی خواہش اور ضرورت کے تحت بیوی بنا لیا, جب جی چاہا چھوڑ دیا گیا. ماں کا کوئی خاص مرتبہ و مقام بیان نہیں کیا گیا, نہ سمجھا جاتا تھا معاشرے میں. اسی طرح سے بہن, اس کا کوئی خاص معاشرے میں مرتبہ و مقام نہیں تھا. اس کی ایک مثال آج کے یورپی معاشرے میں ملتی ہے کہ بہن ہی اسی طرح سے عورت کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا, کہ عورت کو پوری دنیا میں ایک اشتہار بنا کر پیش کیا گیا ہے اور جس طریقے سے اسے ذلیل و رسوا کیا گیا ہے, کوئی مہذب معاشرہ اس کو قبول کرنے کے لیے یا برداشت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہو سکتا. ماں کا رشتہ, اس کو جس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے, بہن کا رشتہ, بیٹی کا رشتہ اور بیوی کا رشتہ, اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں. عورت کو ایک ربڑ کا کھلونا سمجھ لیا گیا ہے اور کھلونا سمجھ کر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھا تو سخت حیرانگی ہوئی کہ عورتوں نے جانوروں کے ساتھ اور بطور خاص کتوں کے ساتھ دوستی کر لی ہے. ان کے ساتھ دوستی کرنا مردوں کی نسبت زیادہ پسند کرتی ہے, کیونکہ مرد بے وفائی کرتے ہیں اور یہ جانور مردوں کی نسبت وفادار ثابت ہوتے ہیں. یہ سوچ اور فکر کیوں پیدا ہوئی, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس حد تک عورت کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کر دیا گیا کہ عورت سالہ سال سے ایک مرد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تیرا خامد ہے، کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ میرا فرینڈ ہے، دوست ہے. پوچھا جاتا ہے بچے کیسے پیدا ہو گئے، کہا جاتا ہے ابھی ہم نے شادی نہیں کی، انڈرسٹینڈنگ میں ہی ہوئی ہے، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جب انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اور ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے اس کے بعد شادی کر لیں. 50% کے قریب حرام کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس قدر معاشرہ خراب ہو چکا ہے کہ اس کی تمام برائیوں کو بیان کرنا گویا کہ ایک برائی کی اشاعت کرنا ہے، لوگوں میں برائی کو پھیلانا ہے. لہذا جب ہم اسلام کی تعلیمات پر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، شریعت اسلامیہ نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں، اس کا کیا مرتبہ مقام ہے، اور اس کی عزت و عصمت کی ہی حفاظت نہیں کی بلکہ اس کے تمام حقوق کی حفاظت کی گئی ہے. اور عورت کسی بھی رشتے اور ناطے میں منسلک ہے، تفصیل کے ساتھ اس کے حقوق کا دفاع کیا گیا ہے اور اس کے حقوق متعین کیے گئے ہیں. آج جو عورت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے، وہ کون سے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے تمام حقوق ادا نہیں کر دیے؟ عورتوں کے حقوق بیان نہیں کر دیے؟ جو حقوق غصب کیے گئے ہیں ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، ان کے متعلق کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا کہ عورت کو وراثت سے بر صغیر میں عمومی طور پر محروم کیا گیا ہے، کوئی اس کے متعلق آواز نہیں اٹھاتا. نہ دینی طبقے سے یہ آواز اٹھتی ہے اور نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے اس بات کو اٹھاتے ہیں. وہ حقوق دلانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی زیادہ کم تر سمجھا جائے. وہ حقوق دلانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے عورت صرف ایک اشتہار بن جائے. جنہوں نے عورت کو یہ حقوق دیے ہیں، جن حقوق کے دلانے کی بات ہوتی ہے، انہی عورتوں سے پوچھ لیں کہ وہ یہ حقوق لے کر خوش ہیں، ان حقوق کے ذریعے سے ان کو کیا حاصل ہوا ہے، کیا کچھ ملا ہے. تو اللہ رب العزت نے جہاں عورت کے حقوق کو بیان کیا ہے، جہاں عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کی ہے، وہاں پر بطور خاص اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں یا اپنے معاشرے میں کس طریقے سے زندگی بسر کریں اور ان کی ازدواجی زندگی یا معاشرتی زندگی کس طریقے کی ہونی چاہیے. ان میں سے ایک پہلو پر ہم آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید نے پہلے مردوں کے متعلق یہ حکم بیان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. کہ آپ ایمان والے مردوں کو یہ بات کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، یہ ان کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ تزکیہ کی بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بلا شبہ اللہ رب العزت جو کچھ وہ کرتے ہیں ان سے پوری طرح سے باخبر ہے. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن اس کے بعد عورتوں کو یہ بات کہی گئی کہ عورتیں بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں پر قابو نہیں پا سکتا وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. یہ معاملہ ہی ایسا ہے. یہ الگ ایک مستقل موضوع ہے آنکھ کی حفاظت. اور آج سب سے زیادہ برائی معاشرے میں آنکھ کی وجہ سے پھیل رہی ہے, جس کو آنکھ کا زنا کہہ دیا جائے, آنکھ کی برائی کہا جائے, آنکھ کی اریانی اور فحاشی. اور ایسی برائی میں یہ آنکھ مبتلا ہو چکی ہے کہ کبھی یہ آنکھ اس اریانی اور فحاشی سے اپنی حرص کو خواہش کو پورا نہیں کر سکتی, کبھی اس آنکھ کی خواہش مکمل نہیں ہو سکتی. اس آنکھ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو وہ دوسری کی طرف جھانکے گا, دیکھے گا, دوسری مل جائے تو تیسری. کہا اس کی آنکھ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی, جو اس کی خواہش ہے قبر کی مٹی ہی اس کو ختم کرے گی. اسی طرح سے یہ آنکھ کا گنا اس قدر عام ہو چکا ہے, گھر گھر ٹیلی ویژن اور ڈش اور وی سی آر اور فلمیں یہ قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب بن رہی ہے. اور اس گنا کے متعلق عام طور پر نہ مرد سوچتے ہیں نہ عورتیں سوچتی ہیں. اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے دل کا ہوتا ہے. جب آنکھوں کا اور دل کا پردہ ہے تو پھر ان آنکھوں کو چھپاؤ, ان آنکھوں کے ذریعے سے غیر مردوں کو کیوں دیکھتی ہو؟ اس پہ ہم کبھی تفصیل سے الگ گفتگو کریں گے. اور مرد حضرات بھی جب دیکھیں گے تو کوئی عورت بے پردہ گھوم رہی ہے تو بطور خاص اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے, اس پہ نظریں ڈالیں گے. کیونکہ یہ اس قدر حساس معاملہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ بات کہی کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے, کان بھی زنا کرتے ہیں, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. کیوں یہ بات کہی گئی کہ فتنہ اصل میں زنا کی ابتدا آنکھ سے شروع ہوتی ہے. جتنے بھی اغوا ہوتے ہیں, جتنی بھی معاملے میں خرابیاں ہوتی ہیں, عورتوں کا پیچھا کیا جاتا ہے, ان کے گھروں میں زبردستی گھستے ہیں, وہ سب سے پہلے آنکھ کا فتنہ ہے. اس آنکھ کے فتنہ سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے. اور دوسرا بے پردگی, اس کے ساتھ وہ بڑا سبب ہے کہ آنکھ کی حفاظت نہیں ہوتی اور پردہ نہیں کیا جاتا, چہرے کو چھپایا نہیں جاتا, جسم کو چھپایا نہیں جاتا, اپنی زینت کو ظاہر کیا جاتا. ذرا غور و فکر کریں ان لوگوں کی بات پر کہ جو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں کہیں بھی چہرے کو ڈھانپنے کا حکم نہیں. عجیب بات ہے, اللہ رب العزت چہرہ ڈھانپنے کی نسبت ایک ادنا چیز معمولی زینت اس سے منع کر رہا ہے تو اس سے بڑی بات اس سے کیسے منع نہیں کرے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اور عورتیں ان کے فتنہ سے بچو, فتق الدنیا وتق النساء, کہ دنیا اور عورت کے فتنہ ان دونوں سے بچو. اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا ہی شروع ہوا. اور اسی طرح سے دوسری حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ، نقصان دینے والی چیز جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ عورتیں ہیں. اس میں عورتوں کی توہین کا پہلو نہیں نکلتا ہے، بلکہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ سے خرابیاں ہوتی ہیں، لہذا عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کی جائے تاکہ نہ عورتوں کی عزت برباد ہو اور نہ ہی مرد فتنہ میں مبتلا ہو. بعض منکرین حدیث اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی عورت کو فتنہ قرار دے دیا گیا، عورت کے متعلق یہ بات کہہ دی گئی، یہ بات کتاب و سنت کی اصل روح کے خلاف ہے. اللہ رب العزت نے عورت کو مرتبہ مقام دیا ہے، قرآن اس کے مرتبہ مقام کو بیان کرتا ہے، اس کے باوجود یہ بات. ہاں ہاں عورتوں کا فتنہ ہے، اس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے خبر دی ہے، فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكم ان كيدكم عظيم. جب اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا عورتوں کو کہ یہ تمہارا ہی مکر و فریب ہے، ان کیدکم عظیم، بلا شبہ تمہارا مکر و فریب عظیم ہے. اس کے مقابلے میں قرآن مجید نے شیطان کا مکر اور فریب اس کو کمزور بیان کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العزت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور کافر وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. تو کہا کہ شیطان کے دوستوں کے ساتھ قتال کرو، لڑائی کرو، جنگ کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ بلا شبہ شیطان کا مکر و فریب ضعیف ہے، کمزور ہے. تو یہ بات کیسے کہتے ہیں کہ جی حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ تو قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے، قرآن کا بھی انکار کر دو. جہاں کہیں بھی ان لوگوں نے کسی حدیث رسول پر اعتراض کیا ہے بشرطے کہ وہ حدیث صحیح ہو، تو وہی اعتراض قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت پر وارد ہوا. تو جب اللہ رب العزت ادنا چیز سے منع کر رہا ہے کہ اس کو ظاہر نہ کرو، تو اعلیٰ چیز کو ظاہر کرنا بالاولا منع ہو گیا. اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تو تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، تو ان دونوں کو اف بھی نہ کہو، ولا تنهرهما، اور نہ ان دونوں کو ڈانٹیں، وقل لهما قولا کریما، اور ان دونوں کو اچھی بات ہی کہیں. اب اس میں یہ بات کہی گئی کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا، تو جب سب سے ہلکی بات، سب سے ادنا بات اف بھی نہیں کہہ سکتے تو بڑی بات کہہ سکتے ہیں، گالی گلوچ کر سکتے ہیں. اب کوئی شخص اٹھ کر یہ بات کہے کہ قرآن مجید میں یا احادیث رسول میں کہیں یہ لکھا ہوا موجود نہیں ہے کہ اللہ رب العزت یا اس کے رسول نے کہا ہو کہ والدین کو مارنا نہیں چاہیے، ان کی پٹائی نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ کے بندو سوچو کہ اللہ رب العزت کہتا کہ اس بھی نہ کہو، اور تم پوچھتے ہو کہ جی مارنا چاہیے یا نہیں، اس کا حکم قرآن میں موجود ہے یا نہیں. جب اللہ رب العزت اس کہنے سے منع کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس سے بڑی گستاخی، اس سے بڑی زیادتی والدین کے ساتھ کرنی یہ بالاولا منع. اسی طرح سے اللہ رب العزت یہاں پر جو بات بتا رہا ہے کہ اپنی زینت کو کہاں ظاہر کر سکتی ہے، اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنے شوہر کے والد کے سامنے یعنی سسر، اپنے بیٹے یا شوہر کے بیٹے یا بھائی یا بھانجے یا بھتیجے یا اپنی عورتیں یا جو تمہارے غلام لونڈیاں ہیں یا ایسے مرد کہ جن کو عورتوں کی خواہش ہی نہیں ہے یا ایسے بچے کہ وہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں پہ مطلع نہیں. اب اس کے بعد یہ بات کہی گئی وَلَا يَغْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے، وہ معلوم ہو جائے. اب پاؤں زمین پر مارنے سے کون سی زینت ظاہر ہوگی؟ جو پازیب پہنی ہوئی ہے، پازیب کی جھنکار، یہ تو مردوں کے کان میں نہیں پڑنی چاہیے کہ مرد فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے. اس کی اللہ اجازت نہیں دے رہا تو چہرہ کھول کر چلنا چاہیے، اس کے لیے الگ حکم ہونا چاہیے. عجیب بات ہے. قرآن مجید کے انداز کو سمجھیں، قرآن مجید ادنا چیز کی اجازت نہیں دے رہا کہ عورت اپنی پوشیدہ زینت کو زور سے پاؤں زمین پر مار کر ظاہر کرے. تو جو جسم میں سب سے زیادہ خوبصورت حصہ ہے چہرہ، اس کو کیسے کھولنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ تو دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، دین سے غفلت کا نتیجہ ہے. اور اس سے بھی زیادہ غور و فکر والی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہے اور ایک مخنث جس کو ہم اپنی زبان میں خسرا کہتے ہیں یا ہجرا، یہ بیٹھا ہوا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ امیر لشکر بنا کر ایک علاقے کی طرف بھیج رہے ہیں، یہ مخنث عبداللہ کو کہتا ہے کہ میں تجھے اغیلان کی بیٹی کی خوشخبری دیتا ہوں کہ جب وہ چلتی ہے تو اس کے آگے جسم پر چار بل پڑتے ہیں اور پیچھے آٹھ بل پڑتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فوری طور پر عورتوں کو حکم دیا کہ ان مخنثین سے پردہ کیا کریں، کہ یہ اس گہرائی کے ساتھ تمہارے جسم کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد مردوں میں بیٹھ کر اس کو بیان کرتے ہیں. اتنی بات کی تو رسول اللہ اجازت نہ دیں کہ عورت کے جسم کی بناوٹ کو مردوں میں بیان کیا جائے، اور جو شخص مردوں میں بناوٹ کو بیان کر رہا ہے اس سے پردے کا حکم دے دیں. لیکن اس بات کی اجازت رہے کہ عورتیں چہرہ کھول کر بازاروں میں گھومتی رہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ درمیان میں بغیر کپڑا حائل کیے ہوئے نہ لیٹے. اور بچوں کے متعلق بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ چھوٹے بچے جب بڑے ہو جائیں، 8-9 سال کے ہونے لگیں، تو ان کے بستر الگ کر دینے چاہیے. طبیعت میں حیجان پیدا ہوتا ہے، لاشعوری طور پر وہ کہیں برائی کی طرف مائل نہ ہوتے چلے جائیں. تو دو مردوں کو بغیر کپڑا حائل کیے ہوئے لیٹنے کی اجازت نہیں دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر طبیعت میں حیجان پیدا ہو اور وہ برائی میں مبتلا ہو جائے. اسی طرح سے دو عورتوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی. اور پھر یہ بات کہی گئی کہ کوئی عورت کسی عورت کے حسن و جمال کو یا اس کے جسم کی بناوٹ کو یا اس کے جسم کی خوبصورتی کو اپنے شوہر کے سامنے بیان نہ کرے، گویا کہ اس کا شوہر اس عورت کو دیکھ رہا ہے. اتنی بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی عورت جا کر کسی عورت کے حسن و جمال کو بیان کرے یا اس کے جسم کو دیکھ لے اور اس کے جسم کی خوبصورتی کو اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے. لیکن اس چیز کی اجازت ہے کہ لے جا کر اس عورت کو اس کے سامنے بٹھا دیا جائے کہ لو اچھی طرح سے دیکھ لو بھائی. اب بازاروں میں جاتی ہیں, ادھر ادھر گھومتی ہیں, غیر مردوں کے سامنے کھلے منہ بیٹھتی ہیں, ان کے ساتھ گپیں ہانکتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں. ادنا چیز کی اجازت نہیں ہے تو اعلیٰ کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ معمولی گناہ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دے رہی تو بڑا گناہ کرنے کی شریعت اجازت دے گی؟ ذرا غور و فکر کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر میں دیکھا کہ اس نے باریک لباس پہنا ہوا ہے, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ کی اور اس کے بعد اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہاتھ اور چہرہ ان کو کھلا چھوڑ سکتی ہے, تو یہ روایت فی نفسہ ہی ثابت ہی نہیں ہے. سورہ ابی داؤد میں موجود ہے اور اس میں خالد بن دریق راوی ہے, اور یہ راوی اس کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ملاقات کرنا یا ان سے کوئی بات سننا ثابت ہی نہیں. اور دوسری روایت جو بیان کی جاتی ہے دوسری سند سے, اس میں حسین راوی ہے جس کا نام سنید بن داؤد ہے, اور اس میں ایک اور راوی ہے حجاج بن محمد. یہ دونوں ہی قابل حجت نہیں ہیں, ایک متروک ہے دوسرا ضعیف ہے. تو یہ روایت دلیل بن ہی نہیں سکتی. اب رہا مسئلہ کہ وہ روایت کے جس میں سودا رضی اللہ تعالی عنہا عمر رضی اللہ تعالی کا پہچاننا مذکور ہے, صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, تو اس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ ایسے جسم والی تھی کہ ان کے بھاری جسم کی وجہ سے وہ پہچانی گئی, حالانکہ انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا. یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے بغیر پردے کے جا رہی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچان لیا. باوجود پردہ کے بھی بعض اوقات مرد اور عورت جو ہیں پہچانے جاتے ہیں, تو اس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں, یہ بات بطور خاص موجود ہے کہ ان کے بھاری جسم کی وجہ سے ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا. اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی عورت مسلمانوں کی بازاروں میں جائے اور منافقین یا غیر مسلم ان کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں, اور خصوصی طور پر ازواج مطہرات کے متعلق. قطر اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق ہی اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل کیا, اور وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ رب العزت واضح حکم نازل فرما دے. ان کی خواہش کے مطابق ہی اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے متعلق خاص حکم نازل کیا کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں, اور یہ خاص حکم نازل کر دیا اللہ رب العزت نے کہ ان کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہوتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی کہ ازواج مطہرات اس طریقے سے پردہ کر کے بھی گھر سے باہر نکلے. تو انہوں نے آواز لگا دی کہ سودا ہم نے تجھے پہچان لیا. تو جب سودا گھر آئی وہیں سے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور ضرورت پردہ کر کے باہر جانے کی اجازت دے دی. اور اس پر بہت ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں, روایات موجود ہیں, ہم آگے چل کر اس کا ذکر کریں گے. اور دوسری بات کہ جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں یا مزدلفہ میں سواری پر سوار تھے, اور ایک قفامیہ عورت اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ کے حج کے متعلق کچھ سوالات کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بتا رہے, اس میں یہ بات موجود ہے, صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے, بلکہ فضل بن عباس اس عورت کو دیکھ رہے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے کو پکڑ کر سر کو پکڑ کر گھما دیا. تو کہتے ہیں دیکھیں جی عورت کو نہیں کہا کہ پردہ کرو, فضل بن عباس کا چہرہ آپ نے پھیر دیا. ٹھیک ہے, لیکن دوسری روایت جو مسند ابی اعلیٰ موسری میں موجود ہے اس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اس لڑکی کا والد اس کے ساتھ تھا اور اس نے بطور خاص اپنی بیٹی کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے, اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اس بات کا خواہش مند تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری بیٹی سے شادی کر لیں, اس لیے اس نے کہا کہ یہ سوال بھی کرے, اس لیے اس نے چہرہ بھی کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی. تو جب اس میں یہ بات موجود ہے کہ خاص فکر کے تحت اس نے اپنی بیٹی کو کہا یہ سوال کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مقصد کے لیے سوال جواب کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند کر لیں, اس سے شادی کر لیں, تو یہ تو شریعت میں بات موجود ہے کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے خالص نیت کے ساتھ, نہ کہ چسکا لینے کے لیے اور عورتوں کو دیکھنے کے لیے, بلکہ شادی کرنا چاہتا ہے, نیت یہ ہے, وہ عورت کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے. تو اس حدیث سے یہ استدلال کرنا درست نہیں, یہ بھی بات غلط ہو گئی, اس سے بھی ان کا استدلال صحیح نہیں ہے. اب رہی وہ روایت کہ جو صحیح بخاری میں 15 مقام پر امام بخاری نے ذکر کی ہے اور امام مسلم, ابو داود, دارمی اور امام احمد وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن جب عورتوں کو خطبہ دینے کے لیے گئے تو جا کر بتایا کہ رسول اللہ خطبہ دینے آئے ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے لگے اور عورتوں کو کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی اور کہا کہ تم میں سے اکثر عورتوں کو میں نے دیکھا ہے جہنم میں. تو ترغیب دلائی کہ کثرت کے ساتھ صدقہ کرو, اور اس کا سبب یہ بتایا کہ یہ کثرت کے ساتھ چغلی کرتی ہیں, غیبت کرتی ہیں اور کثرت کے ساتھ ناشکری کرتی ہیں, خاص طور پر خاوند کی ناشکری. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ و خیرات کرو. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک عورت اٹھ کر اس کی گالیں رخسار اس کے چپٹے ہوئے تھے, سیاہی اس کے چہرے سے ظاہر تھی, وہ بتا رہے ہیں عورت کی حالت کہ اس نے اٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے. اب اس عورت کے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا واقعہ ہے, ایک بات. دوسری بات کہ حدیث میں یہ الفاظ ہے فقالت امرأۃ من سفلۃ النساء, تو نچلے طبقے کی عورتوں میں سے تھی. اب نچلے طبقے کی عورتیں کون ہیں, وہ لونڈیاں تھیں, تو لونڈی کے لیے تو پردہ کرنا ضروری ہی نہیں, اس کو تو حکم ہی نہیں ہے کہ وہ چہرہ چھپائے, تاکہ آزاد اور لونڈی میں فرق رہے. تو اس حدیث سے بھی استدلال کرنا صحیح نہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ ممکن ہے کہ یہ عورت جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اس عمر کو پہنچ چکی ہو کہ اس پر پردہ کرنا فرض ہی نہیں, جیسا کہ سورہ نور میں اللہ رب العزت آیت نمبر 60 میں اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ جو عورتیں نکاح کی حاجت اور ضرورت نہیں رکھتی ہیں اور اس عمر سے گزر چکی ہیں اور بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں, اگر وہ اپنے کپڑے اتار دیں یعنی وہ پردہ نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر وہ پردہ کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے, عفت و عصمت کی حفاظت کے اعتبار سے. تو اس حدیث سے بھی استدلال کرنا کسی طرح سے درست نہیں. اب آئیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ بات کہی کہ ایاکم والدخول علی النساء, کہ عورتوں پر داخل ہونے سے بچو, تو انصار میں سے ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا یا رسول اللہ افرائیت الحمو, فقال الحمو الموت, کہا دیور کے متعلق کیا حکم ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیور تو موت ہے. اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی موت کی طرح یہ لازمی اس کا آنا جانا ہے, یہ بات تو مانا مفہوم کے خلاف ہے. بات یہ کہی گئی کہ جس طریقے سے موت انسان پر طاری ہوتی ہے واقع ہوتی ہے، اسی طرح سے دیور کا فتنہ میں مبتلا ہونا اور اس میں پھر شک و شبہ نہ ہونا، یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، دھیان ہی نہیں جاتا کہ گھر کا فرد ہے، شوہر کا بھائی ہے، اب کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ تعلقات قائم ہو جائے یا برائی میں مبتلا ہو جائے۔ جب دیور سے پردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا اور یہ رشتے جو بیان کیے گئے ہیں، ان رشتوں میں آپ دیکھیں کہ چچا اور ماموں کو بیان نہیں کیا گیا، یہ الگ بات ہے کہ چچا اور ماموں یہ محرم ہیں، تو یہاں دیور کا حکم کہاں سے نکل آیا؟ کہ جن پر زینت ظاہر کی جا سکتی ہے، اور جو الا ما ظاہر منہا کی تفسیر عبداللہ بن عباس سے بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے وہ ان سے یہ تفسیر مروی ہے، لیکن اس کے برعکس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین روایتیں مذکور ہیں، اور ان تینوں روایتوں کی اسانید صحیح ہیں جو کہ امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں بیان کی، اور ایسے ہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ہم نے اپنے اوپر بڑی چادر لینی شروع کر دی، اور اس کے بعد ہم گھنڈ نکال کر ایک آنکھ سے وہ لمبا تھا کر کے اس میں سے دیکھ کر چلتی تھی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پردے میں ہاتھ اور چہرہ بھی شامل ہے۔ جب یہ صحابہ کی بات ثابت ہے اور یہ مذکور ہے، اور انہوں نے اس آیت کی تفسیر یہ کر دی ہے کہ الا ما ظہر منہا سے مراد کہ جو اوپر چادر وغیرہ لی ہوتی، برقع پہنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ چادر کی یا برقعے کی جو زینت ہے یہ ظاہر ہو رہی ہے، تو اس کو تو چھپایا ہی نہیں جا سکتا، یہ لا محالہ ظاہر ہو کر رہے گی، تو یہ زینت مراد ہے کہ جو خود بخود ظاہر ہو اور جس کو چھپایا نہ جا سکے، نہ کہ اس سے مراد ہاتھ اور چہرہ۔ اور اسی طرح سے اب ذرا